الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران للعالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, پچھلے تین اجتماعات جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے قصہ آدم و ابلیس کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. قصہ آدم و ابلیس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات ڈسکلوز کی تو فرشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مطلق ہے, لامحدود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا علم بھی مطلق و لامحدود نہیں ہے, بہرحال محدود ہے, صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا تصفیہ فرمایا, ان کی نوک پلک سواری اور پھر ان میں اپنی روح میں سے پھونکا, تو فرشتوں سے تقاضا کیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور آدم کی سپریمیسی کو تسلیم کرو اپنے سجدے کے ذریعے سے. ادھر فرشتوں میں ایک جن بھی رعایتی طور پر شامل کیا گیا تھا جس کا نام عزازیل تھا. یہ بڑا عبادت گزار اور بہت علم والا جن تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف یہ کہ فرشتوں میں شامل کر دیا رعایتی طور پر, بلکہ فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا. اور یہ بھی اصل میں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ اس دنیا میں آپ کو خود تجربہ نہیں ہوا تو آپ کے تجربے میں یہ بات ضرور آئی ہوگی, آپ کی آبزرویشن میں ضرور آئی ہوگی کہ جب بھی کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی جاتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ وہ آپ کا غیر معمولی طور پر شکر گزار ہو, لیکن آپ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم وہی دیا کرتا ہے. ایسا ہی کیا شیطان نے بھی, عزازیل نے بھی, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی بجائے, اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں پہل کرنے کی بجائے, اسے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ میں تیرا رب ہوں, تیرا مالک ہوں, اور جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, یہ تیرا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا, ورنہ تیرا حکم صحیح ہوتا تو سر آنکھوں پر تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا, اس مقام سے گرا دیا. پھر اس نے اجازت مانگی کہ مجھے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کی اجازت دی جائے قیامت تک کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اجازت دے دی, یعنی اس کو انسان تک ایکسس دے دی, اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہو, سکونت اختیار کرو اور جو مرضی کھاؤ پیو, ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ بڑی زیادتی کرو گے. ہم تفصیل سے کے ساتھ پڑھ آئے ہیں کہ شیطان کو چونکہ وہاں ایکسس مل چکی تھی, لہذا اس نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کنفیوز کیا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ دیکھو فرشتے تم سے افضل ہیں عملی طور پر، اپنی شکل بدل سکتے ہیں تم نہیں بدل سکتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان نو ٹائم موو کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے، تو وہ افضل ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بس اعزاز تمہیں دے دیا ہے اور تمہاری یہ کمی بھی پوری ہو جانی تھی، تمہاری یہ کوالیفیکیشن بھی امپروو ہو جانی تھی، منصب تو مل ہی گیا ہے اگر تم اس درخت میں سے کھا لیتے۔ بہرحال اس نے ایسا پٹو ڈالا کہ آدم و حوا اس کو چکھنے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ ایسا پھل تھا کہ جس کو چکھ کر انسان اسے کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ان کے کپڑے اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی جواب طلبی کی کہ میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں فرمایا تھا اور تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم نے کیوں میری حکم کی نافرمانی کی؟ تو وہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا تو زمین ہی کے لیے کیا ہے، اور اب تو کسی بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں، جیسے کہ عام نافرمان آدمی کیا کرتا ہے۔ لیکن آدم حوا نے ایسا نہیں کیا، سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگ لی کہ ربا ہم سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، زیادتی کی ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو پھر ہم تو لٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اب انہیں زمین پر اتار دیا، ساتھ شیطان کو بھی ایکسیس دے دی جیسے جنت میں ایکسیس دی تھی، اور اس انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا کہ اما یاتی انکم منی ہدن، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو قیامت تک کے لیے اصول یہ ہوگا کہ جو بھی میری انسٹرکشن کو فالو کرے گا اسے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کبھی اسے کوئی ریگریٹ ہوگا، کبھی کوئی پریشانی یا کوئی غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے ماضی پر، اور خوف اور ڈر ہوتا ہے مستقبل کا۔ تو بس میری انسٹرکشن پر چلتے چلے جاؤ گے تو بے دھڑک چلتے چلے جاؤ، نہ خوف اور نہ پریشانی اور غم۔ ہاں میری انسٹرکشن سے ڈیویٹ کرو گے تو پھر میں سزا بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انسٹرکشن کا یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے جاری کیا اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا۔ میں نے آپ کو جو آیت سنائی ہے سورہ آل عمران کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ نبوت کا سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ انہی کے اندر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اس کے بعد اہم ترین پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت اہم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی پوری انسانیت انہی کی اولاد ہے، یعنی انسانیت ابھی بہت چھوٹی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں بھیجے گئے، اور اس کے بعد جو طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے سب کے سب غرق کر دیے گئے، اور باقی صرف وہی بچے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، لہذا باقی نو انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر نہیں رکھی، سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آئے۔ پھر ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو دیا، بڑا منفرد مقام ہے. یہ عمران کون ہیں؟ یہ حضرت مریم سلام علیہا کے والد گرامی ہیں، اور ان کی اولاد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کا نبیوں کی اس جماعت میں ایک خاص مقام ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کو اپنی وحی سے نوازا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے سے انہیں ان سے کمیونیکیٹ کیا. اس میں پھر ایکسیپشن آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص شرف عطا فرمایا کہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا. یعنی وہ تصور کر کے بھی انسان پر کب کبھی طاری ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، تو اس کا تصور آپ خود کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں واپس مصر جاتے ہوئے مدین سے راستہ بھول گئے. بھولے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بلایا تھا اور بہانے سے انہیں پہاڑ پر بلایا تھا. تو پہاڑ پر اوپر کچھ روشنی نظر آئی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، اوپر پہاڑ پر روشنی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ بیٹھے وہاں پر آگ سیک رہے ہیں، تو میں وہاں پر جاتا ہوں، وہاں سے راستہ بھی پوچھتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں کہ تم بھی تاپ لو. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اچانک آواز آئی، موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، اتار دو جوتے، تم ایک پاک وادی میں ہو. کیا بیتی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے. تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انسانوں میں سے چنے ہوئے بندے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں. پھر ان انبیاء میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کو ایک اور بڑا منصب عطا فرمایا، اور وہ منصب رسالت تھا. احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 تو نبی بھیجے، اور ان میں سے 313 جو تھے وہ رسول تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. یعنی ہر رسول تو نبیوں میں سے ہی تھا، لیکن سب کے سب نبی جو تھے وہ رسول نہیں تھے. یہاں تک تو اتفاق ہے تمام اہل علم کے درمیان، لیکن اس کے بعد رسول کون ہے اس پر ہمارے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو صاحب شریعت ہے وہ رسول ہے، اور جو صاحب شریعت نہیں ہے وہ صرف نبی ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کوئی کتاب یا صحیفہ عطا فرمایا وہ رسول ہے، اور جس کو وحی تو کی لیکن باقاعدہ کوئی سکرپچر عطا نہیں کیا وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے. محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ ارسل یرسلو کے معنی بھیجنا ہوتے ہیں، ارسال بھیجنا. رسول اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپوائنٹ کیا کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اسی طریقے سے آتا ہے. مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، اور سورہ شعراء میں ان کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے. اور انا ارسلنا الہ کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، یقیناً ہم نے بھیجا فلاں کو اس کی قوم کی طرف. انا ارسلنا نوحا الہ قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور لوط کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور شعیب کو ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ یہ حکم دیا گیا کہ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس. پھر سورہ مزمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یوں آیا ہے کہ قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مکے والو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسولا، لیکن فرعون نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو اس کے جرم کی اس جرم کی پیدائش میں دبوچ لیا. یہ خاص معاملہ ہے انبیاء کا، رسولوں کا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی رسول تعین کے ساتھ کسی شخص یا کسی قوم کی طرف اپوائنٹ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. یہ جو سیریز ہے میں دکھانے والا تھا آپ کو حضرت سورہ آراف میں سے، سورہ آراف جو ہے یہ بڑی زبردست صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ طویل صورت جو ہے وہ سورت الاعراف ہے. 24 رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ابتدائی رکوع جو ہے یہ اس کا عنوان ہے، یعنی جو بھی مضامین جس میں آئے ہیں ان میں ایک ایک دو دو آیتیں ہر مضمون پر آپ کو مل جائیں گی. اور اس کے بعد پھر دوسرا اور تیسرا رکوع قصہ آدم و ابلیس ہے، اس کے بعد پھر جنرل گائیڈنس کی کچھ آیات ہیں، اور اس کے بعد پھر ترتیب وار ان رسولوں کا ذکر شروع ہوا ہے. 8 رکوع سے شروع ہو گیا، لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال، یقیناً ہم نے بھیج دیا نوح کو ان کی قوم کی طرف علیہ السلام. فقال، لہذا انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اگلے رکوع میں فرمایا، وائلا عادن اخاہم ہودا، یعنی اب یہ لنکڈ ہے پچھلی آیت کے ساتھ، پچھلے رکوع کے آغاز کے ساتھ. دوبارہ انا ارسلنا نہیں کہا، لقد ارسلنا نہیں کہا، وائلا عادن، اور بھیجا ہم نے عاد کی طرف، یعنی قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی ہود کو. قالا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اگلا رکوع دیکھیے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. قالا، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد 11 رکوع، ویلا مدینہ، ہاں اس کے درمیان یہ رکوع پورا جو ہے ان پر نہیں ہے، درمیان سے اسی ہی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا، اور پھر اگلے رکوع میں ویلا مدینہ اخاہم شعیبہ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا، قالا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد پھر تذکرہ شروع ہو جائے گا، یعنی نویں پارے کے آغاز میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. یعنی یہ تین صورتیں جو ہیں خاص طور پر ان میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان رسولوں کا ذکر ہے، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن ان تینوں جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بہت تفصیل سے ہوگا. سورہ آراف میں بھی، یعنی شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو پھر کئی رکوعوں پر یہ پھیلا ہوا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر یہ تذکرہ جا کر ختم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہلے خود گئے، یعنی پہلی مرتبہ تو کوہ طور پر ان کا جانا ہوا بائی ایکسیڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے بہانے سے بلایا ان کو. اس کے بعد پھر کامیابی ہو گئی پہلے مرحلے میں، فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون بھی غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر پار کر گئے. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے صحرا میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا، اب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی تقاضا فرمایا کہ تم، ہاں شریعت عطا فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے. انشاءاللہ تفصیل سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اس کو پڑھیں گے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ سرکردہ افراد کو لے کر پھر گئے کوہ طور پر معافی مانگنے کے لیے، اور یہاں پر ایک بڑی زبردست معافی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی رحمت کا نزول دوبارہ ان پر کر دیا. وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے معافی مانگی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میری رحمت دوبارہ تم پر آئے گی، لیکن میری ایک خاص رحمت بھی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ کہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں تشریف لائیں گے، اور فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ رسول نبی امی جو ہوں گے ان کا پہلے تعارف کروایا کہ وہ اپنی قوم کے اوپر جو انہوں نے شریعت کے نام سے، دین کے نام سے جو بوجھ اپنے اوپر لاد دیے ہوں گے وہ اتاریں گے، جو توق گلے میں ڈال دیے ہوں گے وہ کھولیں گے، انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے، ان کے لائے ہوئے نور کی یعنی قرآن مجید کی پیروی کریں گے اور ان کے مددگار بنیں گے، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نئی امت کا آغاز ہوا، پہلی امت مسلمہ وہی قرار پائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت سے نوازا اور شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا کیا. لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا لڑنے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کر دی کہ یا اللہ، میرا اختیار تو اپنے اوپر ہے یا اپنے بھائی پر ہے، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. لہذا اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی وصال ہوا، حضرت ہارون کا بھی وصال ہوا، اور اس کے بعد پھر 40 سال تک یہ بنی اسرائیل بھٹکتے رہے صحرا میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، ان کی قیادت میں، وہ بھی نبی تھے، ان کی قیادت میں اس قوم نے پھر اللہ کے راستے میں جنگ کی ہے، فلسطین کو فتح کیا ہے اور وہاں پر شریعت کو نافذ کیا ہے. اب بنی اسرائیل میں پھر بہت سے پیغمبر آئے اور بعض مخصوص آبادیوں کے لیے شاید کوئی رسول بھی بھیجے گئے ہوں، جس کا تذکرہ کم سے کم مجھے قرآن مجید میں ابھی تک نہیں ملا. لیکن اس کے بعد جو اہم ترین شخصیت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہے، یعنی باقاعدہ اس آیہ مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر اس کے بعد آل عمران کا ذکر. اور آل عمران میں نے عرض کیا تھا کون ہے، عمران حضرت مریم کے والد گرامی ہیں، اور پھر ان کی بیٹی حضرت مریم ہے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لہذا ان کے باپ کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، ضرورت نہیں تھی اور بے معنی تھا، لہذا ان کے نانا کا ذکر، اور نانا سے پھر وہ نسل جو ہے وہ چلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند فرمایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی، یعنی ویسے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے بھی ہمیشہ دنیا میں موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ کے باغی بھی ہمیشہ دنیا میں موجود ہے. لیکن اگر آپ قوموں پر عذاب کی ہسٹری کا کوئی جائزہ لیں گے، کوئی پروفائل بنائیں گے، کوئی چارٹ بنائیں گے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بغاوت پر کبھی کسی قوم سے انتقام نہیں لیا. باغی آتے رہے، جاتے رہے، بڑے بڑے باغی پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہمیشہ سے دنیا میں موجود رہے. لیکن جو عذاب کی ہسٹری ہے اس کو اگر آپ ٹریس کریں گے کہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو وہ رسول کے انکار کی وجہ سے آیا ہے، یا رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی بنیاد پر آیا ہے، یا رسول کی توہین جب اس درجے میں کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے وہ جاگی. مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے جب بہت زیادہ ضد کیا اور بہت زیادہ ان کی توہین کی، تو پھر ان کی زبان پر وہ فریاد آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی مہین کہا انہیں. یعنی اب وہ ترجمہ کرتے ہوئے زبان لٹکاتی ہے، قرآن مجید کا لفظ تو اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم تلاوت بھی کریں گے تو ان الفاظ کی ہم کریں گے، لیکن بڑا گھٹیا لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو پھر فرعون اپنے انجام کو پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت ہیں، یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش سے ہی غیر معمولی واقعات کا ظہور شروع ہوا. یعنی جب حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ حاملہ ہوئی حضرت مریم کے ساتھ، تو انہوں نے اسی وقت نظر مان لی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو دنیا کے جہیلوں سے آزاد رکھوں گی. اور یہ روایت تھی ان کی کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی کوئی باپ جو تھا وہ وقف کر دیتا کہ یہ جو ہے یہ مسجد کے لیے ہے، یہ ہیکل کے لیے ہے، یہ بیت المقدس کے لیے ہے، اور یہ بس وہیں پر رہے گا، وہیں پر شریعت کا علم حاصل کرے گا، اور پھر اس کا پرچار کرنے والا، اس کا مبلغ بنے گا. تو ایک ان کی روایت تھی. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ہمارے ہاں یعنی ماضی قریب تک بھی رہی ہے. قرآن اکیڈمی میں ہمارے جو استاد ہوا کرتے تھے مولانا عطاف الرحمان بنوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں دین کی خدمت کی توفیق مزید نصیب فرمائے، وہ یہ بتاتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. یعنی اور بھی بھائی تھے ان کے، لیکن ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ انہیں دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کروایا اور کہا کہ تم دین کے لیے وقف ہو، میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. یعنی انداز ذرا مختلف ہے کہنے کا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دین جو آج تک زندہ ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. لوگوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وقف کی ہیں، تبھی یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست برماتا رہے گا، اس کے خلاف کوئی بھی کوشش کر لی جائے. تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مان لی، لیکن جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو پھر ذرا تھوڑی سی ان کو ایک ڈپریشن ہوا کہ ہو، میرا تو خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا کہ لیس ذکر کالونسا، کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہوتا، خاص طور پر اس لڑکی جیسے، اس پر تو کئی ہزاروں کروڑوں لڑکے قربان کیے جا سکتے ہیں. تو حضرت مریم سلام علیہا بچپن ہی سے، یہ بڑی غیر معمولی ایک روشن بچی تھی، اور جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ہیکل کے علماء تھے، بیت المقدس کے جو بڑے بڑے پریسٹ تھے، وہ ان کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ یہ بڑی برکت والی یہ بچی ہے. لہذا جب یہ ہیکل کے لیے وقف کی گئیں، تو بیت المقدس کے اندر جو سارے ریبائز اور پریسٹ تھے، ان سب نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچی کا سپروائزر میں بنوں. ہر ایک نے خواہش ظاہر کی. ان کے سب سے بڑے جو تھے پریسٹ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو خالو تھے حضرت مریم سلام علیہا کے. تو باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی، اور وہ قرآن جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا. لہذا ہیکل کے اندر اس بچی کے سپروائزر، اس بچی کے گائیڈ جو تھے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے، کیونکہ یہ واحد بچی تھی ہیکل کے اندر، اور ستر و حجاب کا وہ نظام جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے، ان کی شریعت کے اندر بھی تھا، لہذا ان کو ایک سیپریٹ چیمبر جو ہے وہ دیا گیا تھا جو لاکڈ ہوتا تھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام خود ہی اسے کھولتے تھے جا کر، اور جا کر اپنی بھانجی سے گفتگو کرتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. لیکن وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس ہر روز تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی ڈالا کہ یا مریم انا لکے ہاگا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آ جاتا ہے، کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم سلام علیہا نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، خود ہی تو آپ پڑھاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو فوراً ٹیمپٹیشن ہوئی کہ وہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے بچی، دین تو یہی کہتا ہے، تورات تو یہی کہتی ہے. تو لہذا وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر تم بند کمرے میں اس بچی کو تازہ پھل فراہم کر سکتا ہے تو کیا میری بانج بیوی میں سے میرے بڑھاپے کے باوجود تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی مریم، ایک مرتبہ وہ حاجت کے لیے وہ علیحدہ کسی جگہ پر گئی تھی تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بڑ مرد کی حیثیت سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب ایک خاتون انتہائی پاک باز، تو انہوں نے دور سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں میرے قریب نہ آنا، یہ میں تو کبھی کسی مرد کے قریب نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت مریم کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ انا یکون لی ولد، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بی بی اب تو یہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. ذرا تصور کیجئے کیا بیتی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے امتحان بھی بڑے بڑے لیتا ہے، اور پھر سارے مراحل میں سے گزر کر وہ وقت آ گیا کہ ڈلیوری کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس تکلیف کی وجہ سے جو ڈلیوری کی تکلیف ہے وہ دور چلی گئیں اور ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے پاس وہ پہنچ گئیں، اور وہیں پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈلیور کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نیچے دیکھ، تیرے نیچے ایک چشمہ ہے پانی کا، اس سے اپنے آپ کو صاف کر اور اپنی پیاس بھی بجھا، اور یہ جو اوپر تمہارے سوکھا تنا ہے کھجور کا، اس کو ہلا تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی معجزے پہ معجزہ، معجزے پہ معجزہ جو ہے وہ ظہور ہو رہا تھا اس کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال پیدا ہو گئے، اور پھر ایسی سچویشن میں کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہے کہ کہیں کسی، پہلا تو یہ ہے کہ پھینک دے اس بچے کو کہیں یا غلط دبا دے اس کا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں. پھر دوسرا خیال کیا آتا ہے کہ میں کسی دور دراز علاقے میں چلی جاؤں اور وہاں سے بچہ بڑا ہو جائے اور پھر اپنے پبلک کے اندر آ جاؤں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حکم ہلا کہ جاؤ اپنی کمیونٹی کے اندر اس بچے کو ہاتھ میں لے کے. تو گود میں لے کے حضرت مریم سلام علیہا اپنے کمیونٹی کے اندر گئیں، اور پھر جس کی زبان پر جو آیا اس نے بکواس کر ڈالی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی گندا آدمی تھا اور نہ تیری ماں جو ہے بدکار عورت تھی، کیا کر کے آئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت مریم کو یہ کہہ دیا تھا کہ جب کوئی تم سے سوال کرے تو تم یہ کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے میں نے، اس شریعت کے اندر تھا جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو. لوگ اور بگڑ گئے، کیسے ہم بچے سے سوال کریں جو گود میں گود والا بچہ ہے؟ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے. اور یہ سب باتیں ہوئیں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کمیونٹی کے اندر بڑے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعظ کہنا شروع کر دیا سنیگاگ کے اندر، مسجد کے اندر، اور وعظ اتنا زوردار ہوتا تھا کہ بڑے بڑے رہبائی جو تھے، ان کے مولوی جو تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ بڑی اتھارٹی سے بولتا ہے. لیکن اب وہ اتھارٹی جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سارے جو کچے چھٹے کھولنے شروع کر دیے، ان کی جو بدماشیاں تھیں جو انہوں نے شریعت کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی تھیں، اللہ کے احکام بدلے ہوئے تھے، وہ سب بیان کرنے شروع کر دیے. اب ہوئی ان مولویوں کو تکلیف، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتوے جاری کر دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ سنا دیا ریلیجس کوڈ کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اللہ کے رسول تھے، اور قرآن مجید باقاعدہ واضح کرتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء میں بنی اسرائیل پر چارجز لگائے گئے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس وجہ سے. ان میں سے ایک چارج کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کا رسول تھا اسے قتل کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا عیسیٰ کو، نہ سولی چڑھایا، بلکہ ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا. وہ کنفیوژن کیا تھا وہ کسی اور موقع پر پھر گفتگو ہوگی، پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے. عام طور پر میں کرسمس اور ایسٹر کے دن پر وہ بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. لیکن جو بتانا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پھر نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انسلٹ کو برداشت کیا ہے، نہ اس کی ہیومیلیشن کو کبھی برداشت کیا ہے، اور نہ اسے قتل ہونے دیا ہے. دو مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں بہت واضح الفاظ میں یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ایک تو سورہ صافات کے آخر میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ فیصلہ ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول بندوں کے سلسلے میں ہمارا یہ فیصلہ ڈکری ہو چکا ہے. کیا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہماری فوج، ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا. اور پھر سورہ مجادلہ میں 28 پارے کی پہلی سورت ہے سورت المجادلہ، اس کے اندر فرمایا، اس کی بھی آخری آیات میں سے ہے، کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی، آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آرڈین کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے بندے غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور بالا دست ہے. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں نا وقتاً فوقتاً کہ 9/11 کے بعد ایسے واقعات آتے ہیں کہ کوئی جو ادارہ ہے یا کوئی فوج ہے یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا کوئی فوجی ہے کسی ملک کا، وہ کسی مسلمان کو اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے ناؤ کال آلہ، یعنی اللہ کہنا انہیں نہیں آتا، کال آلہ، اور پھر تشدد ہوتا ہے، پھر بغلے بجاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ ہمیشہ سے کھٹکتا ہے ویسٹ کے دل میں. علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ ڈائگنوز کیا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری حکومت جو ہے وہ یعنی بزنس کو پروموٹ کرنے اور اکنامیکلی پاکستان کو ٹائیگر بنانے کے چکروں میں وہ تقاضا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کالے قوانین ہیں انورٹڈ کوماز کے اندر جو ان کے خیال کے مطابق کالے قوانین ہیں، کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، یہ کیا قانون بنایا ہوا ہے، یہ کیا قانون بنایا ہوا ہے، ڈسکریمنیشن کر رکھی ہے تم نے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے، اور یہ جو تم نے رکھا ہوا ہے قانون کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی رسول کی توہین کرے، کسی رسول سے ان کو کوئی سروکار نہیں، اصل سروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ختم کرو. اب اسی کے یہ سارے ظہور ہو رہے ہیں جو آپ کے سامنے آیا ہے کہ غیر معمولی طور پر بڑی اجلت کے اندر، یعنی یہ آگے پیچھے پوری پلاننگ کے ساتھ، کہ پہلے وہ قانون کہ جو بے حیائی کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا، پہلے وہ لایا گیا پنجاب اسمبلی میں اور اس کا وہ خاص ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا، کچھ علماء کے بیانات ہوئے، تصدیق ہوئی، انہیں سمجھا کہ بس ٹھیک ہے کام تیار ہے، اور فوراً جو ہے وہ ممتاز قادری شہید کو پھانسی جو ہے وہ انہوں نے دے دی، اور پھر اس پر جو حرکتیں کی ہیں ہماری حکومت نے وہ تو یادگار رہیں گی. اور یہ مقبول جان صاحب نے بہت خوب کہا کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو یہ نیک مشورہ کس نے دیا تھا کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دو، کہ جب بھی خبر پر پابندی لگتی ہے پھر افواہیں پھیلتی ہیں، اور پھر افواہیں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکالا کرتی. باقی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یعنی وہ سب کچھ ہوا کہ ایسا جنازہ جو ہے وہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور پھر یہ کہ جو اندیشے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی فساد کا اندیشہ ہے یا کوئی گڑبڑ کا اندیشہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں افراد اکٹھے ہوئے، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ ٹوٹی، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی خبر پڑی آپ نے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹ جاتا تو ہیڈ لائن آ جاتا کہ فلاں جگہ پر گملے ٹوٹ گئے جی، اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، کچھ بھی نہیں ہوا اور حکومت کے منہ پر تماچا پڑا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے. ابھی پچھلے دنوں بڑا خوبصورت ایک وہ آیا تھا، یعنی اس پر واقعہ کہ کشمیر کے اندر ڈوگرا راج کے خلاف کوئی مظاہرہ تھا، کوئی پروگرام تھا، تو اس میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک مسلمان نے آزان دینا شروع کر دی، ڈوگرا سپاہی نے اسے گولی مار دی. فوراً ایک دوسرا مسلمان آیا اور اس نے جہاں وہ گولی لگی تھی وہیں سے آزان پھر شروع کر دی، اس کو بھی گولی مار دی. 22 افراد نے وہ آزان مکمل کی، اور پھر جا کر وہ ایک تاریخی آزان ہے کہ اسے بھی گولی مار دی، اسے بھی گولی مار دی، ہوتے ہوتے 22 افراد نے وہ آزان مکمل کی. تو ہماری حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اگرچہ ہم بے عمل ہیں، دین سے بہت دور ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور یہ دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے رسولوں کے خلاف اقدام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تاریخ میں لیتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے، اس کو بدلہ لینے کے لیے مجھ سے اور آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے بدلہ لے، کب لے، اسی حکمران سے لے، ان کے بعد آنے والوں سے لے، لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ لے گا. باقی ہمیں جو ہے اس میں وائلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں یہ محفوظ رکھنی چاہیے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر وہ ڈوگرا راج کے مقابلے میں جیسے گولیاں کھائی تھی 22 افراد نے، تو اسی طرح ہمیں گولی کھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن کوئی وائلنس جو ہے وہ اس کا راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا ہوگا. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بنا ہے، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سودا نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.